أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم اب جن مراحل کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایڈوانس لیولز ہیں تزکیہ نفس کے, اور یہ انہی لوگوں کو حاصل اور نصیب ہو سکتے ہیں کہ جو پہلے کے تمام مراحل کو حاصل کر چکے ہوں. اور ان میں جس صفت کی ہم بات اور ذکر کر رہے تھے وہ ہے فقر الی اللہ. ٹھیک ہے, اب ہم اس بات تک کلیئر ہو گئے ہیں کہ جب ہم فقر اور غنا کی بات کر رہے ہوں یا فقیر اور غنی ہونے کی بات کر رہے ہوں تو یہاں پر ہماری مراد فقر سے کیا ہے. کیونکہ ایون احادیث اور روایات میں بھی جو ہے نا وہ فقر کئی ایسپیکٹ سے ملتا ہے, اور زیادہ تر جس فقر کی بات کی جاتی ہے عوامی پرسپیکٹیو سے وہ فقر وہ ہوتا ہے جو مالی اعتبار سے انسان کی محرومی ہے. یعنی کہ انسان اگر مالی اعتبار سے اتنا مجبور اور محتاج ہو جائے کہ دوسرے کی مدد کے بغیر کھڑا نہ ہو سکے تو وہ حقیقتاً فقیر ہے. لیکن جس طریقے سے اس ٹاپک کو ہم نے ڈیولپ کیا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچا دے کہ اسے یا اس پر یہ حقیقت روشن ہو جائے کہ میں دراصل خدا کا اتنا محتاج ہوں کہ اس کی مدد کے بغیر اور اس کا ہاتھ پکڑے بغیر میں اپنے پیروں پر کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا, تو یہ کیا ہے؟ یہ فقر الی اللہ. اچھا, اس میں جو ایک بات ہے نا, وہ کیونکہ بہت سارے ایسپیکٹ ایسے ہیں یعنی قرآن کے اور ان تمام چیزوں کے, کہ اس کی طرف اشارہ کرنا کافی ضروری ہے کہ ہم جب اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اب اس آیت پر ہی ہم نے بیس کیا ہے اپنے ٹاپک کو کہ فقر الی اللہ جو ہے وہ اگر انسان اس کو ریئلائز کر لے تو کیا جو آیت ہم کو بیان کر رہی ہے یہ ایک آپشن کے طور پہ بات کر رہی ہے ہم سے کہ اے تمام کے تمام انسانوں تم فقیر الی اللہ ہو؟ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس یہ کسی قسم کا آپشن ہے کہ ہم اللہ کے فقیر بنیں یا نہ بنیں, اور اگر ہمارا دل چاہے تو ہم خدا سے بے نیاز ہو جائیں, اگر ہمارا دل چاہے تو ہم اپنے کو خدا کا محتاج سمجھیں یا خدا پر ڈیپینڈنٹ سمجھیں؟ تو ہم لوگ دین میں نا تقریباً ہر جگہ پر اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے دینداری یا جو کچھ بھی ہمیں زبان وحی اور پیغمبر سے پتہ چل رہا ہے یہ ایک آپشن ہے, یعنی میری مرضی ہے, میری چوائس ہے کہ میں دین قبول کروں یا نہ کروں, میری چوائس ہے کہ میں اگر دین کے اندر معرفت کی یا اور جو تمام چیزوں کی دقت یا تزکیہ نفس کی اہمیت بیان کی گئی ہے میں وہ سب کام کروں یا نہ کروں. اس کو چوائس کے طریقے سے رکھا گیا ہے تاکہ امتحان کا حق پورا ادا ہو جائے, یہ چوائس ہے نہیں. ٹھیک ہے, اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمیں جتنی بھی باتیں سکھا رہا ہے یہ ان کو اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چوائسز ہیں, میرے لیے پاسبلٹیز ہیں کہ میں ادھر جاؤں یا کہیں اور چلا جاؤں. حقیقت کی دنیا میں یہ کوئی چوائس نہیں ہے. یعنی اگر جو انسان بھی ایسا نہیں کرے گا وہ تباہی و بربادی سے دوچار ہوگا. ٹھیک ہے, صرف اور صرف امتحانی زندگی میں اس کو چوائس کے طور طریقے سے رکھا گیا تاکہ امتحان کے حوالے سے ہر انسان کی ورتھ, اس کا ریوارڈ, اس کا ایکسٹینٹ, اس کی لمٹ वो सब के सब तय हो जाए। ठीक है, यानी क्या मतलब है कि एक इंसान है, अगर वो दीन कबूल करता है फ़कत और फ़कत वाजिब और हराम के हवाले से, उसके दर्जे का तयन हो जाए। एक इंसान है जो दीन कबूल करता है कि नहीं, दीन का असल मकसद तहारत है, पाकिजगी है, उसके दर्जे का तयन हो जाए। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ एक सवाल के तौर पर, कि हमने पहले इसका ज़िक्र किया था विलायत में, विलायत की जो आयतें थीं उसमें हमने इसका ज़िक्र किया था। जो अल्लाह की पसंदीदा कौम है उसकी प्राइम क्वालिटी क्या है? कौम की बात हम लोग इस बारे में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इज्तमाई मामलात, मसाइल कौमी, यानी कि अक्सर औकात अपनी तरबियत की फ़िक्र नहीं होती, कौम की तरबियत के पीछे सब परेशान होते हैं। तो क्या सिफत है? और सबसे ज़्यादा जो हमारा, यानी माजरत के साथ ये जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम जितनी भी मबाहिस और मैं तकरीबन जितनी भी बहसें सुनता हूँ लोगों से, उसमें से कोई एक शख्स भी वो नहीं होता जो कुरान से या कलाम मासूम से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करता हो। एक शख्स भी ऐसा नहीं होता। जो और बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग फैक्टर है, क्या है खुदा की पसंदीदा कौम की क्या है प्राइम क्वालिटी? जो आयत कुरान है बाकायदा, और ये हमने पढ़ी भी थी सूरह मायदा की आई थिंक 54 है, कि अगर तुम लोग अल्लाह जो तुम्हें हिदायत दे रहा है, ये उस ज़ैल में कि ए ईमान वालों यहूद और नसारा को अपना औलिया ना बनाओ, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर तुम खुदा की बात नहीं मानोगे, अतल्लाहु बिकौमिन, खुदा एक ऐसी कौम को लेकर आएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। आप देख लें आयत नंबर 54 और उसकी सूरह मायदा, और उसके बाद उनकी मजीद सिफात है। ठीक है, पहली सिफत क्या है? कौम की सिफत है। ये किसी बंदे की, इंसान की बात नहीं हो रही है, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। ठीक है, और अल्लाह किससे मोहब्बत करेगा? अगर मैं इसका सवाल पूछूं, खुदा किससे मोहब्बत करेगा, इस बारे में हमारा कोई आइडिया है कि अगर हमें महबूब खुदा बनना है तो हमें क्या करना होगा? क्या रास्ता है महबूब खुदा बनने का?
रसूल उसकी सुन्नत, सूरह बकरा में आयत है ना कि अगर
फत्तबिउनी का मतलब क्या है और रसूल का कैरेक्टर क्या है? अगर खुदा कह रहा है कि रसूल, मेरे रसूल की इत्तबा करो, रसूल का कैरेक्टर क्या है? अगर रसूल का कैरेक्टर हम कुरान से बयान करना चाहें, कैसे बयान करेंगे? ये सब बातें हमें होने चाहिए ना, हमें पता होने चाहिए ना कि कलाम खुदा हमारे ईमान की बेस क्या है, या हम सारी बातें यूं ही कर रहे होते हैं? रसूल का कैरेक्टर क्या है? इन्ना फलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन, सूरह अनआम आई थिंक 161 है। रसूल का कैरेक्टर क्या है? मेरी सलात, मेरे तमाम अरकान, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, लिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये वही फ़क्र लल्ला वाली बात आ गई, यानी मैं 100% इन एवरी रिस्पेक्ट सबमिट हूँ लिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात आपको वाज़े हो रही है? तो खुदा की मोहब्बत को हासिल नहीं किया जा सकता बग़ैर रज़ा इलाही के राह पे चले गए, और रज़ा इलाही को खुदा ने खुद बता दिया आसान अल्फाज में, फत्तबिउनी, मेरे रसूल की इत्तबा करो। और रसूल की इत्तबा करने का आपको अच्छे तरीके से ये बात पता है और पता होनी चाहिए कि इत्तबा करने का मतलब वैसा अमल करना नहीं होता है। اتباع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مزاج، وہ کردار پیدا کیا جائے، ورنہ رسول جیسے اعمال تو بہت لوگ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر رسول نماز پڑھ رہے تھے، رسول روزہ رکھ رہے تھے، رسول حج کر رہے تھے، یہ سب کے ہر ایک کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت منافقین اور ناصبین سب کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب کے سب اتباع رسول کی منزلت پہ آ جائیں گے؟ اتباع کا مطلب ہے وہ کردار، اور کردار سے بھی بہت اہم ہے وہ مزاج پیدا کرنا. یعنی کہ جس دن آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہوں، اور آپ قرآن کھولیں، آپ نہج البلاغہ کھولیں، آپ امام علیہ السلام کے کلام کھولیں، اور آپ کو وہی بات وہاں بھی نظر آئے، اس دن آپ مستحق ہیں کہ آپ سجدہ شکر ادا کریں. کس بات کا سجدہ شکر؟ کہ آج خدا نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرا مزاج اور میری سوچ امام کی سوچ سے مل رہی ہے، کہ جس طریقے سے میں سوچ رہا ہوں، جیسا میرا مزاج بن رہا ہے، مجھے وہی چیز یہاں بھی دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ جیسے ہمارا حال ہے کہ ہم مطلب کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد قرآن اور حدیث ہم کو پکڑ کے کھینچ رہی ہوتی ہے واپس، کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، ادھر واپس آؤ، راستہ یہ ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو پرائم کوالٹی ہے، پرائم کوالٹی کیا ہے؟ وہ فقیر اللہ. اور میں نے پچھلی دفعہ بات یہاں پہ روکی تھی کہ انبیاء کی صفت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ طٰہٰ کی، کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لے گئے تھے، وہاں پر بالکل ہی تنہا تھے، بھوکے پیاسے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود دو لڑکیوں کو دیکھا تھا ایک طرف کھڑے ہوئے، ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، لیکن ان سے ایک چیز کا بھی سوال نہیں کیا، انتہائی شدید بھوک اور پیاس کے باوجود. اور آج جو ہے نا، انشاءاللہ ہم اسی چیز کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر کے بات کو اپنی حد تک تمام کرنے کی کوشش کریں گے، کہ یہ جو فقر اللہ ہے، اس سے کنیکٹڈ زہد ہے، یہ کلام معصوم میں اور مطلب علماء کی نظر میں بھی، معصومین علیہ السلام کی نظر میں خاص طور سے، اس کا کیا مقام ہے اور اس کے زندگی میں کیا درجہ ہے جن لوگوں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے، اب اس کو جب آپ اس تناظر میں دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت لطف آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے یہ کہیں سورہ شعراء، سورہ شعراء کا نمبر 26، اور یہ شروع ہوتی ہیں یہ آیتیں نمبر 78 سے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظاہراً جملے ہیں آپ کی اس پہلے انکاؤنٹر جو آپ کا اپنی قوم سے ہوا تھا، پہلی مرتبہ جس میں وہ بتوں کو توڑا تھا اور آگ میں پھینکے گئے تھے اور وہ ساری چیزیں. اور جیسا کہ علامہ طباطبائی نے المیزان میں اس بات کو لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم اتنے نوبارت تھے، یعنی اتنے نیو کمر تھے اپنی قوم میں اور اتنے ینگ تھے کہ وہ زبان بھی غلط بول رہے تھے. جو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے سورہ انعام کی آیتوں کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ وہاں پر جو سورج ہے، سورج کو جیسے لینگویج ہے عربی میں ہے، ظاہر ہے حضرت ابراہیم عربی تو نہیں بول رہے ہوں گے، لیکن اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ سورج عربی میں مؤنث ہے، لیکن وہاں پر جب حضرت ابراہیم کی زبان میں نقل کیا ہے تو بطور مذکر نقل کیا ہے، ان لائن وتھ قمر. عربک لینگویج میں جیسے قمر مذکر آتا ہے، عرب شمس مؤنث آتا ہے، تو یعنی انہوں نے اس کو اس بات کو ایز این ایگزامپل پیش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم ابھی اتنے نیو کمر ہیں کہ ڈھنگ سے اپنی قوم کی زبان بھی نہیں سیکھ پائیں، لیکن ان کا جو وہ اسپیکٹ ہے توحید کا اور ایمان باللہ کا اور استقامت کا، وہ ایگزمپلری. تو یعنی اس وقت کے آپ کے جملے ہیں کیا ہیں؟ کہ یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، میرے دشمن ہیں، اللہ رب العالمین، سوائے رب العالمین کے. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے بیان کیا نا, وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ غور کریں. الذی خلقنی فہو یہدینی, یہ رب العالمین ہے کون؟ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو یہ کون سا رب العالمین ہے جس کی آپ حمد کرتے ہیں, جس کی آپ تعریف بیان کرتے ہیں ہر نماز میں؟ تو ہمارے پاس کوئی خاص جواب نہیں ہے. تو یعنی یہ ویسے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ رب العالمین کی تعریف و توصیف ہے ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان. وہ کون ہے؟ الذی خلقنی, جس نے مجھے پیدا کیا, خلق کیا. فہو یہدینی, اور پھر اس کے بعد میری ہدایت کی. اور یہ ہدایت کون سی ہے؟ یہ ہدایت تکوینی بھی ہے, تشریعی بھی ہے, ہے نا؟ کہ تکوینی یعنی عقل کے رستے سے, فطرت کے رستے سے. ہدایت کا پورا نظام میری ذات میں رکھا, کائنات میں. جیسے آج میں ایک شعر پڑھ رہا تھا, بڑا اچھا مزیدار, پتہ نہیں شعر صحیح سے یاد ہے یا نہیں, لیکن اس کا وہ تھا کہ ٹھوکریں کھانے کے بعد پتہ چلا کہ میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے. ہے یا نہیں؟ کہ انسان جب زندگی میں گرتا ہے ٹھوکر کھا کے, اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو گرنے نہیں دیتا, کوئی ہے جو ٹوٹنے نہیں دیتا, کوئی ہے جو شکستہ ہونے نہیں دیتا. کہ اگر میں اپنی زندگی میں ایسی اپنے پیروں پہ چلا جا رہا ہوتا نا, تو میں اسی غلط فہمی کا شکار رہتا کہ میں اپنے پیروں پہ چلتا ہوں. لیکن ٹھوکریں کھانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کوئی ہے کہ جس نے مجھے پکڑا ہے, کوئی ہے جس کا ہاتھ میرے ساتھ. تو فہو یہدینی, کہ یہ ہدایت تکوینی بھی ہے, تشریعی بھی ہے, آفاقی بھی ہے, ہر طرف سے. یعنی کائنات میں جو کچھ ہے وہ بھی ہدایت کرتا ہے, میری فطرت اور میری عقل بھی میری ہدایت کرتی ہے, اور اللہ کے نمائندے بھی میری ہدایت کرتے ہیں, وہ بھی موجود ہے. والذی یطعمنی ویسقینی, یہ جملہ رسول خدا کا بھی ہے اور حضرت ابراہیم کا بھی ہے. وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اب عجیب جملہ ہے یعنی, اور ڈیفینیٹلی اگر آپ انبیاء علیہ السلام کے اس مزاج کو جانتے ہیں تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے کہ یہ عام کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یعنی فقط اس کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے جو جسم کا کھانا پینا ہے. تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي, جب بھی میں مریض ہو جاتا ہوں وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي, وہ ہے کہ جو مجھے موت دے گا اور پھر اس کے بعد مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, اور وہ ہے کہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں, لالچ رکھتا ہوں. أَطْمَعُ, جس سے میں لالچ رکھتا ہوں کہ یوم الدین میں میری خطاؤں کی مغفرت کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ہے فقر اللہ. کہاں سے بات شروع ہوئی ہے؟ خلقنی سے. اور کہاں تک پہنچی ہے؟ اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. ٹھیک ہے, اور بیچ میں ہر چیز کو اس نے کور کیا, کھانا پینا, مریض, مرض, شفا, موت, حیات. ٹھیک ہے, یہ اس کی تفصیل و تشریح ہے کہ فقر, یعنی جو اس معیار کی ہستیاں ہیں یہ اپنے آپ کو کس کو دیکھ رہی ہیں؟ وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہی کہ یہ تمام کا تمام نظام ہوگا تو مجھے کھانا ملے گا, پینا ملے گا, مجھے شفا ملے گی. یعنی جیسے آج کل ہم ہے نا کہ ویکسین آئے گی, دوا آئے گی تو جان بچے گی. تو یعنی اب یہ تقریباً ہمارے سامنے, اب بہرحال یعنی کہ جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ ان تمام باتوں کو کرتے ہوئے کبھی کبھی بہت آڈ سا بھی فیل ہوتا ہے, اور اس لیے آڈ فیل ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مطلب وی آر سمپلی نو ویئر ان دیٹ ڈومین. کہ جس چیز کی قرآن بات کر رہا ہوتا ہے, جو کچھ معصومین کی زبان سے ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے, جو کچھ ان کا کیریکٹر دکھ رہا ہوتا ہے,
उस वाले डोमेन में हमारा कोई पता ही नहीं है, क्योंकि हम यही सारी बातें करते हैं, हम इन आयतों को पढ़ते हैं, हम इसका जिक्र करते हैं अपने दर्स और महफिल में, लेकिन उसके बाद जाके दुनिया के हर वसीले पर तवक्कुल करते हैं और तमाम का तमाम हमारा तकिया और तौसीक जो है ना वो चीज़ों पर होती है, अशिया पर होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और अहम पहलू, क्योंकि जैसे आज हमने सोचा था कि ज़्यादातर बात कुछ अहादीस के हवाले से करेंगे और एक दो आयतें भी इंशाअल्लाह साथ रखेंगे, तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि फ़क्र इलल्लाह का जो बेस है, मुकद्दमा है, वो ज़ुहद है। दो चीज़ें पहले आती हैं, दो सीढ़ियां हैं, अगर इंसान उन दो दर्जात को तय नहीं करेगा तो फ़क्र इलल्लाह की मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा। और इन आयतों से आपको ये बात अच्छे तरीके से वाजे हो रही है कि फ़क्र इलल्लाह की मंजिल जो है ना वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की मंजिल है। हकीकतन उस दर्जे और उस मकाम पर आना कि अपनी हर ज़रूरत को उससे वाबस्ता कर देना, और बल्कि देखना, ऐसा नहीं करना, ये जैसे मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि ये चॉइस नहीं है, ये हकीकत है। वो उस हकीकत को देख पाते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, हम अपनी पूरी ज़िंदगी इल्यूजन में पड़े रहते हैं। और इस बारे में यानी इस धोखे और गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि फ़लाँ मेरा मसला हल कर देगा, फ़लाँ मेरा मसला हल कर देगा, और आखिर में उन्हीं तमाम के हाथों मकतूल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और यही बात है कि जो हमारे जो उरफा हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक एलैबोरेट किया है, लेकिन जो अफसोस की बात होती है, जो हमेशा तमाम पैगंबरों के साथ भी होता रहा, कि लोग उस पैगाम में से अपनी मर्जी की बात निकाल लेते हैं, अपनी पसंद की, और जो कुछ खुद अच्छा नहीं लग रहा होता वो सबका सब ख़त्म कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यानी कि जैसे अगर इनकलाब के हवाले से भी देखा जाए ना, तो इमाम खुमैनी ने बात शुरू तज़किया नफ़ से की थी, जो उनके 15 साल की तकारीर है ना, 15-20 साल की बिफोर इनकलाब, वो मेन फोकस जिहाद नफ्स पे कर रही हैं अव्वलन, और वो जिहाद नफ्स की बात कर रहे हैं उलमा तलबा से जो हौजे में मौजूद हैं, और कह रहे हैं कि तुम इस पर तवज्जो नहीं करते हो और इस वजह से तुम कुछ भी करने के काबिल नहीं हो, यानी तुम सिर्फ मसाइल बताने के अलावा और किसी काबिल नहीं हो, कि जो असल आलिम और उलमा की जिम्मेदारी है कि दीन को माशरे में नाफिज किया जाए, लेकिन इस पॉइंट को कोई भी हाईलाइट नहीं करता अनफॉर्चुनेटली, कि वो बात सारी की सारी शुरू कहां से हुई थी, बेस क्या था, बुनियाद क्या थी। तो आप यानी ऊपर ऊपर का जो आपका जैसे कह लें कि जो छिलका है आप वो ले लें, मगज़ और गूदे को छोड़ दें, तो अल्टीमेटली क्या होना है, फिर कुछ भी नतीजा नहीं आता इंसान। तो तकरीबन हम लोगों का जो है ना यही वो हाल है। तो फ़क्र इलल्लाह यानी अल्लाह की मोहताजी, अल्लाह पर, जैसे कि मैं कई दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि इमाम खुमैनी का वो जो जुमला है कि इनकलाब के बाद उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था कि हमने क्या किया, हीच, एग्जैक्टली ये वर्ड था, हीच, हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ इस पूरे निज़ाम में, ये जो पूरा निज़ाम जो मर्जी है खुदा से, कि हमारी क्या क्रेडिबिलिटी थी कि हमने एक बंदे की हैसियत से अपने को खुदा के हाथ में दे दिया था। और जब जैसे वही मैंने आपसे अर्ज किया कि जब खुदा कहेगा ना, वो कौम जो इस काबिल होगी कि मैं उससे मोहब्बत कर सकूं, तब खुदा उस कौम को लाकर और बाकी इन सारे नालायकों को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत अहम बातें, ये बहुत अहम बातें इन सब चीज़ों का ना, कि हम उसके ऊपर ऊपर का मामला देख लेते हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ें जो बहुत बाद में आ रही होती हैं, नमोदार होती हैं, कि जैसे वही मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ ना कि आपका जो दरख्त है वो बीज की क्वालिटी और जड़ और ज़मीन और मिनरल्स और उन सब पे डिपेंड करता है, या आपके पत्ते काटने छांटने पे डिपेंड करता है कि आप कहें जनाब मैं इस दरख्त की जो है ना प्रूनिंग बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ इसकी पत्तियों की, तो इस वजह से बड़ा हरा भरा दरख्त है। हमारी विजडम इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो फ़ख्र इल्लाह के दो सीढ़ियाँ हैं, कनाअत और ज़ुहद। कनाअत के हवाले से, ज़ुहद के हवाले से मैंने आपके सामने आयतें भी पढ़ी थी, सूरह हिजर की, सूरह तौहा की। ज़ुहद को थोड़ा सा हम चाहते हैं कि और एलैबोरेट कर दें। ज़ुहद का असल मायना क्या है? ज़ुहद का मतलब ये होता है कि जो कुछ आपके सामने मौजूद है, आपके पास, आपके दिमाग में, आपके मारिफत में ये चीज़ आई कि इससे बेहतर ऑप्शन मेरे लिए पसे पर्दा है या बियॉन्ड है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि एक स्टूडेंट है, उसके सामने खेल कूद मज़े तफरी मूवीज़, लेकिन उसको ये बात समझ में आई कि इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं अपने इम्तिहान में ज़्यादा अच्छे नंबर लूँ, तो वो क्या करेगा कि जो कुछ सामने है, मौजूद है, हाथों में है, उससे मुंह मोड़ लेगा, उसको तर्क कर देगा। किसकी खातिर? कि जो खैर और अफजल है लेकिन बाद में, ठीक है। असल में ज़ुहद इसको कहते हैं, ज़ुहद का जो बिहेवियर है, ज़ुहद की जो सिफत है वही है कि इंसान, यानी यूं कह लें कि ये ज़ुहद का अमल है, ज़ुहद को अमल में लाना है कि जो सामने है और मौजूद है उसको आप इग्नोर कर दें, उससे मुंह मोड़ लें कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो जब दीन के हवाले से ज़ुहद की बात आती है तो वहाँ पर पहला ज़ुहद क्या होता है कि इंसान इस बात को समझ ले कि जो दुनिया की नेमतें और लज्जतें मेरे सामने मौजूद हैं इससे ज़्यादा बेहतर आखिरत की नेमतें, उसको ये बात समझ में आना शुरू हो जाए, वो इस बात को कबूल कर ले। तो वो दुनिया की नेमतों को तर्क कर दे, उनसे मुंह मोड़ ले, ताकि आखिरत के सरमाए को ख़रीद सके, ठीक है। ये वो ज़ुहद है जो आम तौर से जो जिसकी बात लोग कर रहे होते हैं। यानी जब आप दीन में जाहिदीन की बात करते हैं तो जाहिदीन जो हैं वो ये होते हैं साहिबान ज़ुहद, कि इवन यानी कि वो ये काम कर रहे होते हैं कि जैसे दुनिया की नेमतों को या दुनिया की लज्जतों को ट्रेड ऑफ या क्या कहेंगे ट्रेड इन करते हैं बिलमुकाबिल आखिरत की नेमतों के। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ, शायद आपके इल्म में हो ये कि बोअली सीना फ़लसफ़ी, यानी कि बहुत टॉप लेवल के फ़लसफ़ी थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिर में एक किताब लिखी थी अल इशारात व तंबीहात, और उसमें उन्होंने टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन जिस चीज़ पर बात की है वो मकामात आरिफीन पर बात की है, इरफान और उरफा पर बात की है, कि वो शख्स जो अपनी पूरी ज़िंदगी फ़लसफ़ियाना उसमें गुफ्तगू करता रहा हिकमत की ज़बान में, तो उसके वो बहुत मशहूर है नमत नहुम मकामात आरफीन, उसमें उन्होंने इस बात को ज़ुहद के हवाले से लिखा है। और वो यही कहते हैं कि
ज़ुहद को लेके चले हैं, हमारे पास तीन ब्रॉड डेफिनेशन हमने डिस्कस की। सबसे पहले हमने डेफिनेशन सूरह हदीद की आयत के अंडर डिस्कस की, फिर एक मरतबा आपने लेक्चर्स के अंदर रसूल अल्लाह की जो हदीस थी उसके हवाले से जो साबिरीन, और उसके अंदर ज़ाहिद की आपने डेफिनेशन बताई थी कि ज़ुहद का जो माना है वो ये है कि हर चीज़ को मालिक खुदा समझना। आज हम ज़ुहद की एक और
जो सामने है उसको तर्क कर दिया जाए, उसके लिए जो खैर और अफजल है लेकिन बियॉन्ड है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास है ना कि ये रूट मीनिंग है, इसको आप अप्लाई करते जाए, इसके मुख्तलिफ मिसदाक, इसके मुख्तलिफ, हाँ उसके मुख्तलिफ मिसदाक बन जाते हैं, ठीक है। तो बोअली सीना ये कहते हैं उस किताब में कि एक जाहिद गैर आरिफ होता है और एक जाहिद आरिफ होता है। एक जाहिद ये नमत नहुम اور اس کی فصل جو ہے نا یہ تیسری فصل ہے اس میں، کہ جو زاہد غیر عارف ہے وہ ایسا معاملہ کر رہا ہوتا ہے جس میں دنیا کی دولت اور سرمایہ کو چھوڑ کر آخرت کے سرمایہ کو خریدنا چاہتا ہے، یہ زاہد فی الدنیا ہے، یا دنیا کے معاملے اور دنیا کے مسئلے میں زہد اختیار کرنے والا ہے۔ اور ویسے اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر زاہدین یہی ہیں، یعنی دین کے حوالے سے جو زیادہ تر لوگ زہد کو اختیار کرتے ہیں وہ اسی بنا پہ اختیار کرتے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر جو ہیں چیزیں فانی ہیں، لذتیں ختم ہو جائیں گی، یہ سب آنا جانا ہے، تو اس سے اپنے کو ابسٹین کرو اور عبادت کرو اور کچھ محنت کرو، ریاضت کرو، ریاضت نفسانی اور روحانی، تاکہ آخرت کی پائیدار اور باقی نعمتیں اور لذتیں مل سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ زہد ہے جو غیر عارف کا زہد ہے۔ لیکن جو عارف ہے وہ زہد کو اس لیے اختیار کرتا ہے، اس جملے کو غور سے سنیے گا، تاکہ اپنے سر کو، سر کا لفظ میں پہلے استعمال کر چکا ہوں، ہے آپ کے ذہن میں، یعنی انر موسٹ جو سیلف ہے آپ کی، اور وہ امام علی علیہ السلام کے ایک جملے کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر، باطن، قلب، روح اور سر، یعنی اپنی روحانیت سے بھی انر موسٹ، جو میری انر موسٹ سیلف ہے۔ عارف زہد کو اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ اپنے سر کو حق میں مشغول کر لے، یعنی میری انر موسٹ سیلف میں سوائے حق کے اور کوئی نہ ہو جس کے ساتھ میری مشغولیت ہو، اور غیر حق کے مقابلے میں متکبر ہو جائے۔ اب ایک اعلیٰ معیار کا انسان جب بات کرتا ہے تو پھر سمجھ رہے ہیں، جو زہد عرفا ہے وہ کس لیے، اس کا مقصد کیا ہے، کہ میرا سر، میری ذات کا انر موسٹ سیلف جو ہے وہ حق میں مشغول ہو جائے اور میں خود غیر حق کے مقابلے میں متکبر ہو جاؤں، یعنی غیر حق جو جب بھی میرے سامنے ہے، اور یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، آپ اگر اولیاء، ائمہ سب کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، وہ خدا کی بارگاہ میں فقیر ہیں اور اس کے غیر کے مقابلے میں کیا متکبر ہیں یا نہیں ہیں، کبھی ان کا سر جھکتا ہے اس کے آگے، کبھی ان کی بڑائی کو، مال، دولت، سلطنت، کبھی اس کا روب قائم ہوتا ہے ان کی ذات پر۔ تو اس زہد کا مقصد کیا ہے عارف کے لیے، کہ اپنے سر کو حق میں مشغول کر لے اور غیر حق کے مقابلے میں متکبر بن سکے، یعنی یہ زہد ہے، زہد ہے، فقر اللہ ہے، کہ جو ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ اس کا، کیونکہ ہم بات تزکیہ نفس کے حوالے سے کر رہے ہیں نا، تو مجھے اس ٹاپک پر ہی فوکس کرنا ہے کہ اس کا آپ کو فائدہ کیا، آپ کے نفس کو، اگر آپ اس صفت کو اپنے نفس میں پیدا کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ پہچان بھی دیکھتے جائیں نا، کہ سمجھتے بھی جائیں نا، تو غیر حق کے مقابلے میں متکبر بن سکے۔ اور اسی فصل میں، چھوٹی چھوٹی فصلیں چند جملوں کی، پھر فرماتے ہیں اسی طریقے سے عبادت، غیر عارف کے لیے عبادت ایک ڈیل ہے، ایک معاملہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں اپنی محنت کو بیچتا ہے آخرت کا سرمایہ خریدنے کے لیے۔ یعنی اس کا زہد کیا ہے، کہ دنیا میں نعمتوں کو سے اپنا منہ موڑ لوں تاکہ آخرت کی نعمتیں مل جائیں۔ دنیا میں عبادت کیا ہے اس کی، جو غیر عارف ہے، کہ یہ ساری میں اپنی کرنسی جمع کر رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فلاں فلاں فلاں، اور یہ آخرت میں لے جا کے سیل کروں گا اور اس کے نتیجے میں آخرت کا سرمایہ خریدوں گا، یہ اس کی عبادت ہے۔ لیکن انسان عارف اپنے آپ کو عبادت کی مشقت میں اس لیے ڈالتا ہے کہ اپنی ہمتوں کو، ہمتیں یعنی یور ایسپریشنز، اپنی نیتوں کو اور اپنے تمام قوا کو، جتنی بھی آپ کی فیکلٹیز ہیں، جتنی بھی پاورز آپ کے پاس ہیں، ان سب کو دھوکہ دینے والی دنیا اور شیطان سے منحرف کر کے جناب حق کی بارگاہ میں پہنچا دیں. اپنی ہمتوں کو، اپنی اب یہ میں اسی کو ہی پڑھ رہا ہوں، بھی بولی سینا کی عبارت ہے، اپنی ہمتوں کو، اپنی نیتوں کو اور اپنی تمام قوتوں، جو جتنی فیکلٹیز ہیں، دھوکہ دینے والی دنیا اور شیطان سے منحرف کر کے، الگ کر کے، ان سے کوئی الائنمنٹ نہیں ہے، بارگہ حق میں پہنچا سکے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کی ذات کے تمام پہلو جو ہیں ہمیشہ بارگہ حق میں رہیں، اور اس محنت کی، جو وہ عبادت کی محنت کرتا ہے، اس کی اصل نیت یہ ہے کہ جب حق، اور یہ بہت ہی زبردست جملہ ہے، کہ جب حق بندے کے وجود میں تجلی کرے، تو اس کی تجلی اور میرے وجود کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی خدا جو ہے، اس کی تجلیات، اس کے انوار، اس کی نورانیت، اس کا نور ہر جگہ موجود ہے، اور وہ نور خدا، نور حق کی تجلی بندے کے وجود پر ہوتی ہے. کیونکہ جیسے رسول خدا نے بھی فرمایا ہے کہ قلب مؤمن مثل عرش رحمان ہے، کہ قلب مؤمن سے زیادہ صلاحیت پوری کائنات میں کسی شے کے پاس نہیں ہے کہ وہ خدا کو اور صفات خدا کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے، اپنی باہوں میں لے سکے. قلب مومن حقیقی سے وہ عرش رحمان ہے. تو تجلی ہوگی یا نہیں ہوگی اس عرش پر رحمان کی؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کی عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ جب رحمان کی تجلی میرے قلب پر ہو، تو اس تجلی اور میرے وجود میں یہ گناہوں اور معصیتوں اور حماقتوں اور جہالتوں کے پردے نہ آئے لوں. وہ اس لیے عبادت کرتا ہے جو انسان عارف ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ، یعنی جب صفت زہد ہے یا فقر اللہ ہے، جب بندے کے نفس میں رسوخ کر جاتی ہے، رسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹلی پینیٹریٹ کر جاتی ہے، تو نور حق بندے کے وجود میں ساتع یعنی نمودار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ یہ جو ان کا آخری جملہ ہے، بڑا مزیدار جملہ ہے، کہ بلکہ عارف اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جب چاہتا ہے اس نور کو حاصل کر سکتا ہے. یعنی نور کا اپنے اندر متجلی ہونا، یہ پھر اس بندے کی اپنی مشیت پر موقوف ہو جاتا ہے کہ وہ جب چاہے. کہ جس کو ہماری اردو زبان میں بھی ایک شعر ہے جو بعض اوقات بہت استعمال کیا جاتا ہے، کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ٹھیک؟ تو یعنی کہ وہ مقام آ جائے، وہ حالت آ جائے، وہ درجہ پیدا ہو جائے اس فقر اللہ اور زہد کی بنا پر، کہ پھر یہ ون آف تجلی نہ ہو قلب پہ، بلکہ بندہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ جب چاہے اس تجلی کو دیکھ سکے، جب چاہے اس تجلی کو ملاحظہ کر سکے. ٹھیک؟ یہ بیان ابن سینا کا، کہ زہد اور عبادت جو عارف کی ہوتی ہے اور غیر عارف کی ہوتی ہے، کیا فرق؟ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ ہی سکیں فرش اور عرش کا فرق ہے. کہ جو عام طور سے جو لوگ ہیں، جو عام مومن ہیں، اس کی عبادت اور اس کا زہد، زہد اس کے پاس بھی ہے، عبادت اس کے پاس بھی ہے، لیکن جو حقیقتاً عارف باللہ ہے، اس کا عبادت اور زہد بالکل कुछ और है। तो अगर आप इस बात को देखें कि जो इंसान दुनिया का सौदा आखिरत के मुकाबले में करता है वो दुनिया का जोहद है, और उसके पास फ़क्र इल्लाह वाली सिफत उसे हासिल नहीं हो सकती, फ़क्र इल्लाह तक वो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये एक बात और ऐड हो गई कि जो जाहिद फिर दुनिया है यानी दुनिया का सौदा या दुनिया छोड़ रहा है आखिरत की नेमतों के मुकाबले में, वो इस फ़क्र इल्लाह की सिफत तक नहीं पहुँच पाएगा जो हमें कुरान अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसका मतलूब व मरगूब सिवाय खुदा के और कुछ नहीं है, जो अभी हमने इबारत इब्ने सीना के हवाले से बयान किया, ज़ात हक के अलावा कुछ नहीं है, वो जाहिद मुतलक है यानी वो जोहद मुतलक की मंजिल पर फायज है और उसे ही मकाम फ़क्र नसीब होता है। और ये चीज़ कुरान करीम की बहुत सारी आयतों में इसकी तरफ इशारा है। अगर मैं आपसे कहूँ दो फ़िक्रों का खाली आपको हवाला दूँ कि जब कुरान हमें कई दफ़ा ये कहता हुआ सुनाई देता है कि मताउद दुनिया कलीलुन, क्या मैसेज है इसमें, इसका मतलब क्या है मताउद दुनिया कलीलुन? मताए दुनिया, मता यानी सरमाया, दुनिया का सरमाया कलील है। कलील का मतलब क्या है जी? नेग्लिजिबल है कलील का मतलब। ठीक है, हम आमतौर से कलील का मतलब करते हैं थोड़ा, लेकिन कलील का मतलब है इतना कम के आए बिना, गिनती शुमार में भी ना आ पाए। ठीक है, कलील उन, तो इसका क्या मतलब है? कुरान ये बात क्यों कह रहा है बार बार हमको मताए दुनिया कलील उन, इन्हें इस जुमले में मैसेज क्या है इसके अंदर हिडन?
इसके ऑपोजिट जो चीज मिलेगी वो बहुत,
या इसके पीछे मत जाओ,
इंटेलिजेंस नहीं,
इन्हें इसके पीछे मत जाओ कि जो चीज जिसका सरमाया ने कि जिसे तुम सरमाया समझ के जमा करते हो वो उसकी कुछ भी हैसियत नहीं है। या अगर सूरह नहल की आयत में हमको ये मिलता है कि वमा इंदकुम यनफदो वमा इंदल्लाह बाक, इसका क्या मतलब है? जो कुछ तुम्हारे पास है वो नफाद पजीर है, वो सब का सब फना ख़त्म हो जाने वाला है। वमा इंदल्लाह बाक, और जो कुछ खुदा के पास है वो बाकी रहने वाला है। क्या मैसेज है इसमें? जो हदीस भी हमने पढ़ी थी कि तुम्हारा ईमान कब कामिल होता है, कि जब जो कुछ लोगों के हाथ में है उस पर से तुम्हारी उम्मीद ख़त्म हो जाए और जो कुछ खुदा के हाथ में है तुम्हारी सारी लालच और तमा और हवस और हिरस और उम्मीद उसके बारे में हो। कि वह रिज़्क़ रब्बिका खैरुन वअबका वमा इंदल्लाह खैरुन वअबका। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर मैसेज है कुरान के, जो हम अनफॉर्चुनेटली रीड यानी रीड तो करते हैं लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। कि बिल्कुल साफ साफ बात है कि तुम दुनिया में जितना भी जमा कर लो, जितना भी मता और सरमाया इकट्ठा कर लो, वो हकीकतन कलील है, नेग्लिजिबल है, और नेग्लिजिबल होने के साथ साथ क्या है, नफाद पजीर है, ख़त्म हो जाएगा, उसमें बका नहीं है, फ़ानी है। ठीक, तो और एक और आयत का मैं आपको हवाला दे दूं, फिर दो हदीसें सुना देते हैं। दो आयतें, एक आयत कौन सी है कि जब हम सूरह बकरा की, जो आप लोगों को याद भी होगा 155, क्या है सूरह बकरा 155 क्या है? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वलजुई वनक्सिम मिनल अमवाली वलअन्फुसि वस्समरात वबशर साबरीन। यानी क्या है कि जो भी मोमिनीन हैं हम उनको मुसलसल बला में डालते रहते हैं, आजमाइश में डालते रहते हैं। कौन सी आजमाइशों में डालते रहते हैं? कभी खौफ, कभी भूख, और कभी माल और जान और फलों की कमी। बहुत मशहूर आयत है ना, जिसके आगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। اب یہاں پر اگر ہم اپنے اس وقت جو پرسپیکٹو ہمارا ہے فقر اور زہد والا، آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے خدا یہ کام کیوں کرتا ہے مومنین کے ساتھ کہ ان کو کبھی جو ہے وہ خوف میں ڈال دے، کبھی بھوک میں ڈال دے، کبھی جان مال پھل کم ہو، سختی ہو، یہ سب کیوں کرتا ہے خدا؟
فقر اللہ کا احساس،
تاکہ مومن کو زہد اور فقر اللہ کی طرف پش کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ تاکہ مومن جو عام مومن ہے جو اس غلط فہمی میں بار بار مبتلا ہوتا ہے کہ دنیا کا سرمایہ اتنا اہم ہے کہ میں اپنی توانائیاں اس کو حاصل کرنے میں لگاؤں، اس کے پیچھے جاؤں، تو یہ جب خدا ہم سے چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے، ہماری زندگی کو تلخ بنا رہا ہوتا ہے، اس مٹھاس میں کڑواہٹ گھول رہا ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے لیے پورا میٹھا میٹھا ایک جگ تیار کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جناب لذتوں اور نعمتوں کے بھرپور، اس میں خدا کوئی نہ کوئی کڑواہٹ ڈال دیتا ہے، کیوں ہے یہ؟ ابھی ہم نے غور کیا ہے کیوں ہے؟ کیا خدا بندے کو تکلیف دینا چاہتا ہے؟ خدا تو سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، لیکن جو ہائیلی ڈیزائریبل کوالٹی ہے، جو جیسا کہ میں نے آپ کو اتنی آیتیں پڑھ کے بتایا کہ جو انبیاء کی صفت ہے، تو جس مومن کا ایمان خدا کو اچھا لگتا ہے نا، خدا اسے ان صفات کی طرف پش کرتا ہے جو اس کے محبوب ترین بندوں میں موجود تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر ہمیں خدا کا یہ کام برا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر اگر خدا ہمارے اندر ان صفات کو پیدا کرانے کے لیے جو انبیاء میں ہیں ہماری تربیت کرنا شروع کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے اندر وہ صفات کیوں، مجھے وہ زندگی کیوں نہیں دے رہا کہ جو تو نے ان سب کو دی ہے، جو فرعون جیسوں کو دی ہے، جو دیگر ان سب کو دی ہے، کہ وہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دین وہ والا دیجئے کہ جو دنیا کے مزے اور مٹھاس کے ساتھ ہو، لیکن خدا ہم کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو جن کو میں نے، اور اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ جن نبیوں کی بات کی جا رہی ہے، میں ایک بات خالی آج وقت کے ذرا کانسٹرین ہے میں تھوڑا، کہ آپ لوگوں نے قیامت کے احوال میں پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہم نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب، چلیں تھوڑا سا ایک دو سوالات کر لیں کہ قیامت کب شروع ہوگی، قیامت کس کو کہتے ہیں؟ جی وہ آخرت ہے، قیامت نہیں ہے. قیامت کب شروع ہوگی؟ جب سور میں پھونکا جائے گا، اور سور میں پھونکے جانے کے حوالے سے دو باتیں، ایک سور میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں، جو اتنی بھی مخلوقات ہیں، صرف زمینی نہیں آسمانی بھی، سب کے سب کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے، فائقہ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس کی چکا چوند ایسی ہوگی، اس کی دہشت ہیبت جو کہہ لیں کہ وہ اپنے ہوش سے گم ہو جائیں گے، اور پھر کتنا عرصہ وہ ویسے ہی رہیں گے، اور پھر جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو پھر سب وَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ سب اٹھ کے حالت قیام میں آ جائیں گے اور منتظر ہوں گے کہ اب حساب و کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جس اثر کو خدا تمام مخلوقات کے لیے کہہ رہا ہے، کچھ ایسے بندے ہیں جن پر یہ اثر نہیں ہوگا، سور میں پھونکے جانے کے اثر سے اور حول قیامت سے کچھ لوگ آزاد ہیں، الا من شاء اللہ، فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے آزاد ہیں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ جو اتنا بڑا ہنگامہ ہے کہ جو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، وہ ان کو رنجیدہ نہیں کر سکے گا، ان کو محزون نہیں کر سکے گا، یہ کون ہے؟ یہ فقر اللہ والے لوگ ہیں، کیونکہ جو بھی ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ خود خدا پر بھی اثر انداز ہوگا؟ اگر یہ فضائے اکبر ہے، اگر یہ ایسا صاعقہ ہے، ایسی چمک ہے، ایسی کوند ہے، ایسی لپک ہے کہ جو پوری کائنات کو مدہوش کر دے گی، اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے گی، تو کیا وہ خدا کو بھی کر دے گی؟ تو جو فقیر اللہ ہے وہ کون ہے؟ یعنی کہ جس کو علامہ طباطبائی نے بہت خوبصورت جملوں میں اس کو بیان کیا ہے، وہی مخلصین والی منزل ہے نہیں؟ اب آپ کون سی منزل تک پہنچ رہے ہیں؟ مخلصین کی منزل تک پہنچ رہے ہیں، اپنے نفس کو ترقی دیتے دیتے. کہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ سورہ وصافات میں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی، سبحان اللہ عما یصفون، کہ خدا اس بات سے بالا تر ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف و توصیف بیان کر سکے، الا عباد اللہ المخلصین. یعنی خدا کی توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اس کے مخلص بندے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی امام زمان علیہ السلام کی جو دعائے ماہ رجب ہے کہ لا فرق بینک و بینہم، تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، الا انہم خلقک و عبادک، سوائے اس کے کہ وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں. اس حد تک وہ خدا میں جذب اور خاضے اور خاشے ہیں. تو یہی منزل ہے فقر اللہ والی. اس فقر کی حالت کو پائے بغیر یہ چیز تھوڑی ہو سکتی ہے. تو خدا ہمیں پش کرتا ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ اگر تم نے اس دنیا کی زندگی میں، اور کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ متاع قلیل کو چھوڑ رہے ہیں. کون سا سرمایہ آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے؟ کون سی بہت بڑی چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں؟ تو بس میں ایک دو باتیں آپ کو سنا دوں یہاں پہ. ابھی پچھلے دنوں اتفاق سے مجھے یاد آیا تھا، جو میں نے اس پہ گروپ میں بھی بھیجا تھا کہ میں خیال آپ نے دونوں نہیں کہا تھا کہ اس حدیث کا ریفرنس، جملے کا ریفرنس بتا دیں کہ جو امام علی علیہ السلام کا میں نے پڑھا تھا کہ شیطان تمہارے دین سے تم کو جدا کرتا ہے، دین سے تمہارے بندھن کو الگ کرتا ہے، عقدتاً عقدتاً، گرا گرا کر کے. تو وہ جو ابھی میں نے اس میں ریفرنس بھیجا بھی تھا گروپ میں، تو اسی کو میں جب پورے خطبے کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک پیسج مجھے ایسا ملا کہ یعنی جسے کہہ لیں کہ جو ہمارے اس ٹاپک سے بھی کافی ریلیٹڈ لگا مجھے، فقر اللہ والے. اور اس کے اندر ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ جسے کہتے ہیں نا سر شرم سے جھک جاتا ہے، کہ ہم مطلب کس بنا پر اپنے آپ کو امام علی کے شیعہ یا وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ فرماتے ہیں، جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں عین القوم الذین، وہ قوم کہاں پر ہے، وہ قوم کدھر گئی؟ اپنے سامنے ساتھی جو ان کے سامنے لوگ ہیں ان کو دیکھ کے فرما رہے ہیں، وہ قوم کہاں ہے؟ دعو الی الاسلام فقبلوہ، جن کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اپنے پورے دل و جان سے اس کو قبول کیا. وقرأوا القرآن فأحکموہ، اور قرآن کی صرف قرأت نہیں کی، اس کو محکم کیا، قرآن کو محکم کیا، یعنی قرآن کو پورا اسٹیبلش کیا اپنی ذات میں بھی اور جہاں جہاں وہ کر سکتے تھے. احکموہ، وحیجو الی جہاد فولہوہ، فولہو یعنی جب ان کو جہاد کے لیے بلایا گیا تو وہ اس طریقے سے اس کی طرف دوڑے جیسے اونٹنی اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا، اس رغبت و شوق سے وہ جہاد کی طرف بڑھے اور اپنی تلواروں کو اپنے نیام سے نکالا اور مطلب بے خوف و خطر جہاد کیا. بعض ہلک و بعض نجا، ان میں سے کچھ ہلاک ہو گئے، انتقال کر گئے، کچھ نجات یعنی واپس آ گئے. اب اس کو سنیے گا، اور یہ ہمارے ٹاپک سے بہت ریلیٹڈ ہے. لا یبشرون بالاحیاء، جو زندہ ہیں یا وہ خود زندہ رہنا یہ ان کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، خوشخبری نہیں ہے، یعنی ہم بچ کر آ گئے، ہم صحیح سلامت پلٹ آئے، ہم سیفلی واپس آ گئے میدان جہاد سے، یہ اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ان کے لیے. ولا یعزون عن الموتا، اور جو لوگ موت کے پاس چلے گئے، موت کے منہ میں چلے گئے، ان کے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ یہ جملہ اگر میں آپ سے کہوں نا، آپ مجھے پتہ نہیں کیا کچھ قرار دے دیں گے، بے درد اور کس قسم کا انسان، پتھر دل۔ یہ امام علی کے جملے ہیں کہ وہ، اور ابھی آخر جب آئے گا نا تو آپ دیکھیے گا کہ پھر وہ کیا ہے، ان کا مقام آپ کی نظر میں کیا۔ کہ جو زندہ ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں ارے بہت بہت مبارک ہو، آپ صحت یاب ہو گئے، آپ یہ ہو گئے، آپ کی جان بچ گئی، کہہ رہے ہیں اس میں ان کے لیے قطعاً کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ جو انتقال کر گیا اس کے حوالے سے کوئی عزا نہیں ہے، نتنگ۔ کہ جیسے وہ جو امام خمینی کا بھی جملہ ہے کہ جب مصطفیٰ خمینی کا جس دن انتقال ہوا تھا اور تمام لوگ ارد گرد بہت زیادہ وہ تھے، مطلب ایک بہت ہی عجیب سی کیفیت میں تھے، تو انہوں نے ایک جملہ ہی کہا تھا کہ یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، یہ کون سی کوئی اتنی خاص بات تھوڑی ہے، یہ تو یہ زندگی ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ایک نارمل روٹین ہے لائف کا۔ تو مسئلہ عزا اور خوشخبری اس میں نہیں ہے، بشارت اور عزا جینے مرنے میں نہیں ہے دنیا کے، نہ احیاء ان کو بشارت دیتا ہے، نہ موت ان کو عزا میں مبتلا کرتی ہے۔ مرہ العیون من البکا، ان کی آنکھیں خدا کی بارگاہ میں رو رو کر سفید ہو چکی ہیں۔ حنف البطون من الصیام، ان کے شکم لاغر ہو گئے ہیں روزے کی بنا پر۔ ذبل الشفاہ من الدعاء، خدا کی بارگاہ میں دعا اور مناجات سے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، رنگ زرد پڑ گئے ہیں، اور ان کے چہروں پر خدا کی بارگاہ میں خشوع کی خاک پڑی ہوئی ہے۔ یعنی خاشع ہونا، خشوع کی خاک کا کیا مطلب ہے؟ کثرت سجدہ، جیسے آپ سمجھیں تو کثرت سجدہ سے کیا ہوگا، پیشانی اور چہرہ خاک آلود ہو جائے گا۔ یہ ان کی صفات ہیں، یہ ان کی زندگی ہے، ان کی خوشی اور ان کی عزا کہیں اور ریزائڈ کرتی ہے، اس دنیا کے جینے مرنے آنے جانے میں ان کی خوشی اور بشارت نہیں ہے۔ اولئک اخوانی الذاہبون، ایسے وہی میں نے آپ سے کہا کہ یہ معمولی مقامات نہیں ہیں، وہ میرے بھائی ہیں جو چلے گئے، وہ میرے بھائی ہیں جو چلے گئے۔ فحق لنا ان نظم الیہم، پس ہمارے اوپر حق ہے ان کا کہ ہم ان کے پیاسے ہوں، ان کے دیدار کے پیاسے ہوں، ان کی صحبت کے پیاسے ہوں۔ ونعض الایدی علی فراقہم، اور ان کی جدائی میں اپنے ہاتھ کاٹیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کب سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، یہ فقر اللہ، یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہ معمولی درجہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہی ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ اس کو نہیں کہتے جو بہت اچھی تلوار یا بندوق چلاتا ہو، مجاہد فی سبیل اللہ اس کردار کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ جیسے جو میں نے آپ کی خدمت میں وہ علی سینا کا بھی جملہ عرض کیا کہ غیر حق کے مقابلے میں متکبر، یہ صفت ہے نا، یعنی کہ جو ذات حق کے سامنے خاشع ہوگا وہ غیر حق کے مقابلے میں متکبر ہوگا، تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا غیر حق کے تسلط کو۔ لیکن یہ سب آ کہاں سے رہا ہے؟ وہ مجاہدہ، وہ استقامت، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ان کوالٹیز سے آ رہی ہے، نہ کہ پولیٹکس سے آ رہی ہے۔ ٹھیک، تو یہ معمولی مقامات نہیں ہیں۔ اور اس کو ایک نقطہ میں بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، جس حد تک پاسبل ہے، کیونکہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ پھیلتا جائے گا جتنا بھی میں اس کو پھیلا دوں۔ اس میں دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے، اس کو اہمیت کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا. شروع میں بھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب انسان زہد کی صفت کو حاصل کرتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ ہم جیسے لوگ واقعاً فقر اللہ تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ یہ مقامات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ معمولی لوگوں کا مقام نہیں ہے. کہ اگر، اور جو ظاہر ہے کہ امام علی علیہ السلام جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو شاید وہ عمار، یاسر اور اس قسم کے افراد ہوں، جو بہت ہی چنیدہ چنیدہ اور بہت ہی مخصوص لوگ تھے. تو اس صفت کو جب آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر نتیجہ کیا برآمد ہونا چاہیے؟ کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو دنیا والوں کو یا دنیا سے تعلق رکھنے والوں کو تنگ کرتی ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں، ان سے ان کے اندرونی خوشی اور سکون کو چھین لیتی ہیں، وہ ڈنک جو ہے نا دنیا کا، وہ بچھو کا جو ڈنک ہے، وہ زاہد کے لیے بے اثر ہو جاتا ہے. یہ زہد کی سب سے بڑی پہچان ہے. کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر صفت زہد پیدا ہو گئی یا نہیں؟ وہی بات جو ہم نے بات کی امام علی علیہ السلام، جو فرمایا کہ زہد کیا ہے، خدا نے قرآن کریم کے ان دو جملوں میں سمیٹ دیا کہ ولا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ جو تم سے فوت ہو جائے اس پر مایوس نہ ہو، جو تمہیں دے دیا جائے اس پر خوشی میں آپے زبان نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو ایک بچھو جیسا ڈنک ہے نا، سانپ والا جو زہر ہے، اور اس سے ایسوسیٹڈ جو خوف ہے، آپ غور کریں، شیطان سب سے زیادہ کیپیٹلائز آپ کے خوف پہ کرتا ہے. آپ کبھی بھی اس بات پہ غور کر کے دیکھیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں مصیبت، ابھی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ سب سے زیادہ انسان کو جو ٹھوکر مارتا ہے اور گڑے میں گراتا ہے نا، وہ اس دنیا، اس سے ریلیٹڈ خوف، اپریہنشنز، اور پھر اس کے بعد کہ یہ تم سے چلا گیا، اب اس کا وہ ڈنگ کے طریقے سے پیوست ہو گیا، وہ زہر، اب وہ ایک اذیت اور تکلیف ہے. تو زہد کی صفت جب انسان میں پیدا ہو جائے گی تو یہ ڈنک جو ہے نا بچھو کا، یہ بے اثر ہو جاتا ہے. پھر وہی بات ہوتی ہے جو ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں، جو وہ بھی پیک ہے، ظاہر ہے وہ بھی ہمارے جیسے لوگوں کا مقام نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا، جو امام سجاد علیہ السلام سے یہ روایت ہے، حالانکہ ظاہراً امام سجاد وہاں موجود نہیں تھے، اور اس کو شیخ صدوق نے کی جو کتاب ہے معانی الاخبار، اس کتاب میں انہوں نے باب النوادر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. باب النوادر یعنی کہ جو نادر و نایاب احادیث ہیں، باب النوادر میں اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کے راوی امام سجاد علیہ السلام ہیں، کہ جب روز عاشور حالات سخت سے سختر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور کچھ حضرات ایسے تھے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے، کیونکہ سب ایک درجے پہ نہیں تھے، تو وہ اس دن کی سختی کو فیل کر رہے تھے اس وقت، اور اس حالت میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر کی تو وہ دنگ رہ گئے کہ آپ کا چہرہ جیسے سورج کی طرح چمک رہا ہے، حشاش بشاش. اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس مرد کو دیکھو کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہے ان تمام حالات کا. اور جب امام حسین علیہ السلام نے ان یہ جملوں کو سنا تو ان کو جمع کر کے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا تھا، کہ جس پر آپ نے فرمایا تھا صبرن بن الکرام، کرامت کی اولادوں، کرامت کے بیٹوں صبر، کرامت کے بیٹوں، ٹھیک ہے. تو یہ اعلیٰ ترین مقام ہے نا، یعنی ہم تو خیر اس سے بہت پہلے مر جائیں اس قسم کے کسی بھی مقام تک. تو زہد کی جو پہلی علامت ہے وہ کیا ہے، مین علامت کیا ہے؟ آپ کا سکون قلبی اور اطمینان نفس. اور یہاں سے ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ زہد کے بغیر نفس سے مطمئنہ والی حالت بھی نہیں مل سکتی ہے. اگر صفت زہد نہیں ہوگا تو نفس مطمئنہ کی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. یہ دنیا اور شیطان مل کے اسے خوف اور اذیت ہمیشہ اس سائیکل میں پھنسا کے رکھیں گے، چیزوں کے کھونے کا خوف، اور ان کے کھو جانے کی اذیت. مطلب انسان کبھی ادھر ٹھوکر کھائے گا کبھی ادھر ٹھوکر کھائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ وہ کمال اور فضیلت ہے جو نفس کو اس صفت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ کیا یہ جو زہد کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کا وجود پر اثر انداز نہ ہو, دنیا کا خوف و تکلیف, چیزوں کا آنا جانا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان بے حس ہو جاتا ہے, انسان قسی القلب ہو جاتا ہے, انسان کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے. یعنی بعض لوگ جو ہیں نا اس بات کو ایون امام حسین کے جہاد کے حوالے سے بھی اس لائن پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یعنی انسان کیسے ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مصائب کو برداشت کر لے اور اس کے نفس کے اطمینان اور سکون میں فرق نہ آئے. ہم سے اگر آپ اس بات کا مطالبہ کریں تو میں کہوں گا یار یہ تو ایک ہی صورت میں پاسبل ہے کہ میں بے حس ہو جاؤں, میرے تمام سینسز اور سینسیٹیوٹیز جو ہے نا وہ کل ہو جائیں, تبھی میں یہ کام کر سکتا ہوں. آپ بتائیں اس کا جواب آخر میں کیا ہے, یہ واٹ اٹ از, ہاؤ اٹ از اچیویبل, کیا یہ بے حسی ہے, کیا یہ قساوت قلبی ہے؟
جو آپ نے بات کی تھی عرب اللہ والے کے جواب کا, سر جو ہے وہ اس کے ساتھ الائنڈ ہو جائے, حق کے ساتھ اور خدا کے ساتھ, توحید کے ساتھ.
یہ اعلیٰ درجے کی معرفت اور تزکیے کا پھل ہے. ٹھیک ہے, یہ جب آپ کی معرفت اس کمال پہ آتی ہے اور آپ کا تزکیہ پھل دینا شروع کرتا ہے, یعنی ابھی تک آپ محنت کر رہے ہیں, ابھی آپ نے زمین صاف کی, وہ نکالا, خرابیاں نکالیں, وہ جو ہم نے 15-20 صفات ان سب کو دور کیا, صبر ڈالا, شکر ڈالا, تفکر ڈالا, تقویٰ ڈالا, پھر جب آپ یہ سارا کا سارا باغبانی کرتے 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 ایک جگہ تک آپ پہنچیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی یہ ساری محنت پھل دینا شروع ہو جائے گی. وہ پھل یہ زہد اور فقر اللہ ہے. اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد بندہ وہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کی خوشی اور غمی اور آنا اور جانا سب کا سب خدا کی بارگاہ میں, یعنی کہ جو یہاں امام باقر علیہ السلام یا امام چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جو کچھ بھی کھو جاتا ہے وہ سب کا سب خدا میں پا لیا جاتا ہے. یعنی جو کچھ بھی تم دنیا میں کھو دو گے یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, اس سے بہتر خدا کے بارگاہ میں پالو گے, کیونکہ مالک وہ ہے نا. ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک چیز ہاتھ سے نکل گئی ہمیشہ کے لیے نکل گئی, میں محروم ہو گیا, میں فلاں نعمت سے ختم ہو گیا. امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ نعمت خود نعمت کی مالک ہے یا خدا اس نعمت کا مالک ہے؟ تو بات واضح ہو رہی, یہ معرفت نفس اور تزکیے کا پھل ہے. اور آخری جملہ کہ اس آیت کو یاد رکھیے گا جو سورہ نحل کی آیت ہے, سورہ انعام میں بھی ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, کہ جو بھی حقیقتا مؤمن ہو, عمل صالح کرے, چاہے مرد ہو یا عورت, اور مومن ہو, ایمان کا حق ادا کرے, ہم اس کو ایک حیات طیبہ, ایک نئی زندگی دیتے ہیں. جب آپ اس جگہ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے کہ اپنے سرمائے کو آخرت میں نہیں خدا میں دیکھنا شروع کر دیں گے, وہ جملہ جو حضرت موسیٰ کے جادوگروں کا ہے, واللہ خیر وابقا, خدا بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. جب انسان اس جگہ تک پہنچ جائے گا زہد اور فقر اللہ کو, تو کیا ہوگا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اسے ایک نئی زندگی ہم دیتے ہیں. یہ کس بات کی علامت ہے کہ اب تم اس والی زندگی سے کہ جو نطفے سے شروع ہوئی تھی, جو جسم کے اندر پھنسی ہوئی تھی, جو جسم کی نجاسات اور اس کے تمام چیزوں کے اندر جکڑ بندیوں میں تھی, اب اس زندگی سے مافوق ایک اور زندگی ہم نے تم کو دے دی جو ان تمام نجاستوں سے پاک ہے. اور جیسے امام حسین بھی ان کو کہہ رہے ہیں نا, صبرن بن الکرام, کرامت کے بیٹوں, اتنا عجیب جملہ آپ نے استعمال کیا, حیات طیبہ. اب یہ منزل ہے کہ اب یہ جو آپ کا تزکیہ ہے, تہلیہ ہے, اب یہ آپ کو کہاں تک لے آیا ہے؟ حیات طیب تک لے آیا ہے, اور یہ حیات نو ہے. اس آیت کے ذیل میں بھی علامہ طباطبائی نے کافی محنت کی ہے میزان میں, کہ یہ جو حیات طیب ہے یہ ایک نئی زندگی ہے. ہماری پرانی زندگی نہیں کنورٹ ہو رہی ہے ایک لحاظ سے, بلکہ اس کے علاوہ ایک نئی زندگی مل رہی ہے. کہ ہم جو ابھی یوسف بھائی بات کر رہے تھے کہ ان پیرلل ہے آخرت, کہ آپ پھر فقط دنیا میں نہیں رہتے, آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی رہتے ہیں اور اس کو بھی اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس پر آپ لوگ انشاءاللہ غور کیجئے گا, سوچئے گا. میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ فرائیڈے ہم آزاد ہوں اور انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد.